الله الله الله. عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي جيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف وإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر تفضي وصلي إنما هو إرك رواه أبو داود والنسائي. حضرت عروة بن الزبير فاطمہ بنت ابی جیش سے روایت کرتے ہیں کہ اسے استحاضہ ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب حیض ہو اور اس کا خون سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، جب ایسا خون ہو تو نماز سے باز رہے، نماز ادا نہ کر، جب دوسرا بدل جائے اور دن پوری ہو جائے تو اس کے بعد خون صاف کر، دھو لے اور وضو کر اور اپنی نماز ادا کر، کیونکہ وہ خون رگ کا ہے، حیض کا نہیں ہے. اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. وان ام سلمۃ قالت ان امراۃ کانت تحرق دم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفت لها ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال تنظر عدد الليالي وايام التي كانت تهيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فتترك الصلاه قدر ذلك من الشهر فاذا خلف ذلك فليغتسل ثم لتشتفر صبوه ثم لتصلي رواه مالك وابو داود والدارمي وروي النسائي معه. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ کے زمانے میں اسے استحاضہ ہو جاتا تھا اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ دنوں اور راتوں کی گنتی شمار کرے جو اسے ہر مہینہ پہلے ہوتے تھے، یعنی جو اس کی عادت تھی وہ دن شمار کر لے اور اتنا عرصہ نماز چھوڑ دے، جب وہ دن غسل کر گزر جائیں تو غسل کرے اور پھر لنگوٹ باندھ لے، جو خون آ رہا ہے اسے روک لے، غسل کرنے کے بعد لنگوٹ باندھ لے اور نماز پڑھے. ابو داؤد دارمی نے روایت کیا اور نسائی نے اس کو مانا کیا ہے. یعنی نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اتنے دن معاف ہے جتنے دن اس کی عادت تھی، اس کے بعد پاک ہونے، غسل کرے اور پاک رہنے کی ہر ممکن کوشش کرے، لنگوٹ وغیرہ باندھ لے اور اپنے وقت کی نماز ادا کیا کرے. عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ قال یحییٰ بن معین جد عدی اسمہ دینار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی المستحاضۃ تد الصلاۃ ایام اکرائیہا التی کانت تہیض فیہا ثم تغتسل وتوضا عند کل صلاۃ وتصوم وتصلی. حضرت عدی بن ثابت اپنے باپ سے، ان کا باپ اپنے باپ سے عدی کے دادا سے روایت کرتا ہے کہ یحییٰ بن معین نے کہا، عدی کے دادا کا نام دینار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے استحاضہ والی عورت کے متعلق فرمایا کہ اپنے حیض کے دن گن لے جن میں وہ پہلے گزارتی تھی اور نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے، روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اگر رمضان ہو تو روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، لیکن ہر نماز کے لیے اسے تازہ وضو کرنا ہوگا. اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وان حمنت بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيته أخبره فوجدته في بيت أختي زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ انی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدہ فما تامرنی فیہا قد متعتن الصلاۃ والصیام قال انت لک الکرس فانه یذهب اللہ قالت واکثر من ذلک قال فتلجمی قالت هو اکثر من ذلك قال فاتخذي صوبا قالت هو اکثر من ذلك انما اسجد شجن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامروک بی امرین ایما سنات اجزاک انک من الاخر ان کریت قویت علیہما فانت اعلم قال انما هذه رقضة من رقضات الشیطان فاستستحیذی ستة ایام اور سبعة ایام فی علم اللہ ثم اغتسلی حتی اذا رأیت انک قد طهرت فاستنفعت فصلی ثلاثا وعشرین لیلۃ او اربع وعشرین لیلۃ وایامها وصومی فإن ذلك يخزنك كذلك ففلي كل شهر كما تيز النساء وكما يطهرن ميقات هذهن وطهرهن وإن كربت على أن تؤخرين الظهر توجلين الأسر وتغتسلين وتجمعين بين صلاتين الظهر والأسر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلی و تغتسلین مع الفجر ففعلی و صومی ان قدرت علی ذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هذا اعجب الامرین الی رواه احمد و ابو داود و ترمذی حضرت حمنہ بنت جحش فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حیض آتا تھا بہت زیادہ خون آتا تھا کثیرتاً شدیدہ بہت ہی زیادہ خون آتا تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتویٰ لینے کے لیے پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں جلوہ افروز تھے آپ وہاں تشریف رکھتے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے بہت ہی زیادہ تو اس میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں کیا مجھے نماز اور روزہ معاف ہے کیونکہ ہر وقت پورا مہینہ مجھے خون آتا ہے بے شمار آتا ہے تو چونکہ ماہواری میں نماز معاف ہے روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا تو یہ میرے لیے پھر ہمیشہ معافی ہے فرمایا قال عالم تو لکھے کرسفا فرنما آپ نے فرمایا میں تیرے لیے روئی تجویز کرتا ہوں کہ وہ خون کو جذب کر لیتی ہے یعنی روئی جسم پر رکھ کر لنگوٹ کس لیں اور وضو کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں قال تو وہ اکثر من ذالک تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اس سے تو مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے اس سے نہیں رکنے والا قال فتلجمی آپ نے فرمایا پھر کس کر لنگوٹ باندھ لے قال تو وہ اکثر من ذالک میں نے عرض کی یا رسول اللہ لنگوٹ سے بھی خون باہر چلا جاتا ہے یہ سارے میں کر چکی ہوں مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے قال فاتخذی صوباً قالت وہ اکثر من ذالک آپ نے فرمایا کو اچھا کپڑا لے کے اچھی طرح سے جسم ڈھانپ لے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کر چکی ہوں اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے خون نکل جاتا ہے انما اسج شجن جس طرح تیز بارش برستی ہے اس طرح مجھے خون آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرک بامرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے دو طریقے بتاتا ہوں ایما صنعت اجزا ان کے من الاخر، جو طریقہ بھی تو اختیار کر لے گی وہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اللہ قبول فرمائے گا دوسرے سے بہتر ہوگا. وَإِن قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَغْزَةُ مِنْ رَغْزَاتِ الشَّيْطَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر بھی تجھے قوت ہو اختیار کر لے وہ بہتر ہے، اور یہ جو اتنا خون آتا ہے یہ شیطان کی چمٹائی ہوئی بیماریوں سے، شیطان کی ماری ہوئی لات ہے. تو اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بعض اوقات جسمانی طور پر بھی مس کر کے کوئی بیماری یا کوئی دکھ یا اس طرح کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچا سکتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، اس کے سارے جسم کی مشین کو چلانے کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں. من جانب اللہ جب بیماری آتی ہے تو جہاں نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان فرشتوں کو اللہ کی جانب سے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں اسے روک دو یا اس میں رکاوٹ پیدا کرو تو بیماری بن جاتی ہے. تو توبہ اور دعا بھی بیماری کا بہت بڑا علاج ہے. کئی گناہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ سرزد ہو جائے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ بندے کو چھو کر کسی طرح کی جسمانی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. حفاظت الہیہ ہوتی ہے، لیکن ہماری بعض غلطیاں کسی جگہ سے پردہ حفاظت الہیہ کا ہٹا دیتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے مقرب بندوں کو جو معصومن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی اس طرح کی تکلیف ہو جاتی ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الشیطان بنصب، یہ میری جو اتنی بیماری ہے یہ شیطان نے چوبہ لگا کر مجھے چمٹا دی ہے. تو امتحاناً بھی اللہ کی طرف سے ابتلا بھی بن جاتی ہے، منازل اور ترقی درجات کے لیے بھی من جانب اللہ بھی شیطان کو رخصت دے دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کوئی بیماری چمٹا دے. تو اللہ کی یاد میں رہنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، پابندی سے نماز روزہ، حلال کھانا، جھوٹ سے بچنا، یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح ہم زہریلے کھانوں سے بچتے ہیں. ایک تو اللہ کے فرائض اور احکام ہیں، وہ ذمہ داری ہے، اس میں کچھ بھی ہو کچھ نہ ہو وہ چونکہ حکم ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن ان میں بندے کی جسمانی صحت اور اس کی دنیاوی صحت کا بھی راز ہے کہ جہاں نافرمانی کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی، آخرت تو بگڑی ہی بگڑے گی، دنیا میں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، بیمار ہوگا یا رسوائی ہوگی یا پریشانی ہوگی. تو اللہ کی نافرمانی سے بہر حال ہر قیمت پر بچنا چاہیے. اور جو نماز ہی چھوڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے، وہ دیکھیں نماز میں کتنی تاکید ہے کہ اب یہ خاتون جو ہے اسے حضور کیا حکم دے رہے ہیں، کیا نماز فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا نہیں، میں تمہیں دو طریقے بتاتا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے بہتر ہیں، جس پر عمل کر لے اللہ قبول فرمائے گا. فرمایا ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اپنے ناپاکی کے دن گن لے، جو تیری عادت تھی اس بیماری سے پہلے، چھ دن تھی، سات دن تھی، آٹھ دن تھی، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، تجھے خود خبر ہوگی. وہ دن تو تیرے اس میں گئے، اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، نماز بھی معاف. روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز خواتین کو معاف ہوتی ہے، لوٹائی بھی نہیں جاتی، اللہ معاف فرما دیتے. اور پھر ہر نماز کے لیے غسل کر، نماز نہیں چھوڑنی ہے، پانچ وقت تجھے غسل کر کے پاک ہو کے نماز ادا کرنی ہو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے باقی جو دن ہیں یعنی جتنے 7 دن 6 دن نکال کر 23 یا 24 دن جو بچتے ہیں وہ تجھے نماز ادا کرنی ہوگی 5 وقت, اور چونکہ خون رکتا نہیں تو تجھے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا, 5 وقت غسل کر کے نماز ادا کرے گی. دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ ظہر میں تاخیر کر دیں اور عصر میں جلدی ہو, یعنی ظہر کا وقت جا رہا ہو اور عصر کا آنے والا ہو تو غسل کر کے ظہرین ادا کر لے, 2 نمازیں ایک غسل سے پڑھ لے, ظہر بھی اور عصر بھی. اسی طرح مغرب میں تاخیر کر اور عشاء کا وقت ہونے والا ہو تو درمیان میں غسل کر کے مغربین پڑھ لے, مغرب اور عشاء کو ملا کر 2 نمازیں ایک غسل سے پڑھ لیں اور فجر کے لیے پھر غسل کر لیں. اندازہ کریں نماز کی تاکید کا. تو ہم جو ہٹے کٹے صحت مند ہمیں فرصت نہیں ملتی, ہم دفتر میں مصروف ہیں, یار دفتر میں بڑے مصروف ہو تو 4 فرض ہی پڑھ لو, فرائض تو نہیں نہ چھوڑے جا سکتے. اگر خاتون کے لیے اتنی تاکید ہے تو ہر مسلمان کے لیے کیا صورت حال ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دوسرا طریقہ آسان ہے. فرمایا یہ تیری پسند ہے, جو آسان لگتا ہے وہ اختیار کر لے, لیکن نماز چھوڑی نہیں جا, نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے. بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کر پڑھ, بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشارے سے ادا کر لے, وضو نہیں کر سکتا پتھر منگوائے اس پر تیمم کر لے, چھوڑ نہیں سکتا. اب لوگوں کو ایک مرض یہ بھی ہو گیا ہے, ہٹے کٹے صحت مند بھی کہتے ہیں جی فرض نماز ہی فرض ہے, یہ باقی تو فضول ہیں, سنت پڑھو نفل پڑھو کیا ضرورت ہے, فرض پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے. اس سوال میرے پاس بھی آتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی, نماز تو ادا, فرض ادا ہو گئی نماز ادا ہو گئی. لیکن مثال ایسی ہے جیسے آپ کو گندم کی چپاتی مل جائے تو کھا لیں تو زندہ تو رہا جا سکتا ہے, کوئی حرج ہے اس میں؟ چپاتی کھائی پانی پیا اللہ کا شکر ادا کرو. پھر سالن مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی نہیں چپاتی کے ساتھ سالن بھی چاہیے. پھر ساتھ سلاد مل جائے تو کہتے ہیں اور موج ہوگی, بڑا مزیدار کھانا ہو گیا. تو وہی کھانا کتنا لذیذ ہو جاتا ہے, ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک چپاتی کے ساتھ میز پر 10-12 چیزیں اور آ جاتی, دہی آ گیا, سلاد آ گیا, اچار آ گیا, فلاں چیز. ان سارے تکلفات کی کیا ضرورت ہے, چپاتی کھاؤ زندہ رہو. ادھر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. نماز میں کہتے ہیں فرض ادا ہو گئے باقی ٹھیک ہے, باقی ٹھیک نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص دفتر میں کام کرتا ہے, 8 گھنٹے کرتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, اسے کوئی کہہ دے کہ تمہاری 30,000 تنخواہ ہے یا 50,000 تنخواہ ہے, اگر 2 گھنٹے اور ٹائم لگاؤ نا تو تمہیں 10,000 اور ملیں گے, کوئی ہے جو 10,000 چھوڑ دے؟ وہ سارے کام چھوڑ کے 2 گھنٹے اور لگائے گا. یہی حال نوافل اور سنتوں کا ہے کہ فرض ادا ہو گئے, سنتیں پڑھیں گے تو اور نور لنا نور, مزید اجر ملے گا, نوافل پڑھیں گے تو مزید اجر ملے گا. پھر یہ کمی کو بھی پورا کرتے ہیں, فرائض میں کوئی کمی رہے گی تو سنتیں اس کا قائم مقام ہو جاتی ہیں, سنتوں میں کوئی کمی رہے گی تو نوافل اس کا قائم مقام ہو جاتا. تو ہم ایک جھونپڑی بھی بنائیں تو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی سوراخ یا کوئی کمی رہ جائے. تو آخرت کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں, لیکن یہ ساری بات ایمان کی ہے. ایمان کہتے ہیں یقین اور اعتبار کو جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. وہ اعتبار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اللہ سے آشنا بھی وہی کرتے ہیں. از خود کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکا, بعثت نبوی سے پہلے ادیب بھی تھے، دانشور بھی تھے، مورخ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اپنے فلسفے، اپنے ادبیات، اپنے علم کے زور سے کو اللہ کو پہچان سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سب نے جانا. تو معرفت باری بھی اعتماد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، اور اعمال بھی حضور پر اعتبار سے نصیب ہوتے ہیں. اگر اس اعتبار میں کمی ہو تو بندہ کہتا ہے کیا کرنا ہے جی، ہو رہا ہے گزارا. جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ اس وجہ سے چھوٹتی ہیں کہ بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں ہوتا، اور اسی اعتبار کا نام ایمان ہے. تو کتنی تاکید حضور نے فرمائی کہ پورا مہینہ 22-24 دن جو اس کے عادت کے علاوہ ہے، ہر نماز کے لیے غسل کر لے تیری مرضی، یا ظہرین اور مغربین. یہ بیمار، مسافر، مجبور کسی میں ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو تو وہ. یہ سہولت اللہ نے دی ہے کہ دو نمازیں ظہر عصر اکٹھی کر لے، مغرب عشاء سفر میں ہے، رکنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یا رات ہو جائے گی پریشانی ہوگی تو ظہرین ادا کر لے، مغربین ادا کر لے. یہ گنجائش ہے ہر وقت انجوائے کرنے کے لیے نہیں. بیمار ہے نہیں بیٹھ سکتا، تیمم کیا، دو نمازیں ادا کر لی. چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ نماز چھوڑ. مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، ایسا ہی ہے جیسے بندہ زندہ ہو اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. کوئی تصور ہے زندگی کا کہ جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے زندہ؟ اسی طرح نماز چھوٹ جانے سے ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب یہاں کتنی مجبوری ہے اور کتنی شدت کی بیماری ہے اس خاتون کو، فرمانے نماز معاف نہیں ہے. ہر نماز کے لیے غسل کر، یا پھر ظہرین اور مغربین جمع کر لے، اس طرح پانچ کی بجائے 3 بار غسل کرنا پڑے گا، لیکن نماز ادا کر. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ان اسماء بنت عمیس قالت قلت یا رسول اللہ ان فاطمۃ بنت ابی جیش استحیزت منذ قضا و قضا فلم تصلی، فقال رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ان هذا من الشیطان تجلس فی مرکن فاذا رات سفارۃ فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضا فيما بين ذلك رواه ابو داود وقال رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، فاطمہ بنت ابی جیش کو استحاضہ کی بیماری ہے، اسی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے اتنی مدت سے نماز اس نے نہیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یقیناً یہ تو شیطان کی طرف سے، نماز نہ پڑھنا تو شیطان کی بات پر عمل کرنا ہے، تو اللہ کی بات تو بھول گئی ہے، بات تو شیطان کی ہے. تو فرمایا اسے کہو ایک لگن میں پانی لے کر اس میں غسل کرے، دیکھے جب سورج میں زردی آ جائے، کہ زہر کے بعد جب سورج اسد کے قریب جاتے تو اس میں وہ تیزی نہیں رہتی اور اس کی روشنی میں زردی آ جاتی ہے، تو جب سورج میں زردی آ جائے تو زہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے، یعنی ظہرین پڑھ لے اسے. عصر کا وقت ہونے والا ہو، زہر کا جانے والا ہو تو درمیان میں غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھ لے، اور عشاء اور مغرب اور عشاء کے لیے پھر غسل کرے. اور دونوں نمازیں درمیان میں مغرب کا وقت جانے والا ہو، عشاء کا آنے والا ہو، تو مغربین ادا کر لے اور فجر کے لیے پھر غسل کرے، اور درمیان میں وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. یعنی درمیان میں چاشت پڑتی ہے یا اشراق پڑتی ہے یا زوال آفتاب کے نفل پڑتی ہے، تو مختلف نوافل ہیں، اگر وہ پڑتی ہے تو ان نوافل کے لیے وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، فرائض کے لیے غسل کرنا پڑے گا. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا جب اس پر غسل دشوار ہوا تو حکم دیا دو نمازوں کو جمع کر، یعنی پانچ وقت کا غسل جب مشکل لگا تو فرمایا تین کر لو، کرنا پڑے گا، دو دو نمازیں اکٹھی کر لو، غسل ضرور کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے جن احباب سے نماز چھوٹی ہوئی ہے، جو نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کس قدر تنبیہ ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز مومن کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے رگے جاں ہے. جب نماز چھوٹتی ہے تو زوف پہنچتا ہے اعتماد علی الرسول، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں، اور یہ اعتبار جو ہے یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. ہم نے کوئی جنت دوزخ دیکھا؟ ہمیں یقین ہے. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہم نے فرشتے دیکھے، جن دیکھے، شیطان دیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم نے قبر میں حساب کتاب ہوتا دیکھا؟ نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. خود ذات باری کی ذات اور صفات سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا. طریق عبادت حضور نے بتایا، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ پورا نظام ہم نے کہاں سے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس میں اہم رکن نماز ہے، یہ پانچ دفعہ بارگاہ الہی کی حاضری ہے. جب یہ چھوٹتی ہے تو بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے، لوگ چوری کا مال کھانے لگتے ہیں، رشوتیں لینے لگ جاتے ہیں، حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں، آگے گرتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی ذلت سمیٹ سے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن رسوائی مقدر ہو جاتی ہے. کیا فائدہ اس دولت کا، اس عہدے کا، جس کے ساتھ بندہ رسوا ہو؟ یہ عہدے، یہ دولت اگر حضور شرعی کے اندر ہوتے، عہدے کی ذمہ داریاں شرعی طریقے سے پوری کی جاتی ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاتی، تو زندگی کیا، لوگ قبروں کا بھی احترام کرتے، مرنے کے بعد قبروں کی بھی عزت ہوتی، قبریں بھی محترم ہوتی. اور جب نہیں کی گئی تو زندہ انسان وہی کل پورے ملک کا حاکم ہے، آج دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. اب یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا، ہوتا چلا آ رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا. الحمدللہ مشکات شریف کے جو اردو ترجمے کیے گئے ہیں اور شرح کی گئی ہے، اس کی دو جلدیں ہیں. پہلی جلد اللہ کا شکر ہے آج مکمل ہو گئی. علماء حضرات نے بڑی لمبی لمبی تشریح لکھی ہے، اس میں گرامر اور صرف و نحو اور علم اصول کے حساب سے بھی اسماء گرامی پر اور بعض الفاظ پر بحث کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث علماء کے لیے ہے، عام آدمی کو حدیث شریف کا مفہوم چاہیے کہ اسے اس سے کیا کرنا ہے. تو کتابوں میں وہ بحث موجود ہے، اہل علم کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ تحقیق کریں، بحث مباحثہ کریں، ان کا حق ہے، حقائق تک پہنچیں. ایک عام آدمی کو اس بحث میں اگر ہم ڈالیں گے تو اس کے پلے مفہوم بھی نہیں پڑے گا. ہم ایک راوی کے نام نامی پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو عام آدمی کو اصل بات بھول جائے گی، وہ اس بحث کو بھی نہیں سمجھ سکے گا اور بات بھی چلی جائے گی. تو اللہ کی توفیق سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں بات کو مفہوم تک محدود رکھوں. یہ ترجمہ چھپ جائے تو جو بندہ بھی حدیث مبارک اس ترجمے کے ساتھ پڑھے اسے حدیث کا وہ مطلب جو اس سے متعلق ہے سمجھ آ جائے. اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کریم کا احسان ہے، کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ میری کوتاہی ہے، اللہ کریم معاف فرمائے. کسی صاحب کو کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو وہ ہمیں اطلاع دے تاکہ پھر آئندہ پرنٹ میں اس کی اصلاح کی جا سکے. غلطی پر مطلع کرنا ثواب کا باعث ہے اور اس سے کوئی ناراضگی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا شکریہ ادا کریں گے، ممنون ہوں گے کہ وہ غلطی کی اصلاح ہو جائے، تو اچھی بات ہے. اللہ کریم قبول فرمائے. میرا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اگر زندہ رہے، اللہ نے مہلت دی، تو دوسری جلد اگلے اجتماع پر بیان کریں گے. تو اسے لکھنے میں، اس کی کتابت کرنے میں، اس کے وہ پھر اسے دیکھ بھال کے اس کی کتابت کی تصحیح کرنے میں، چھپنے میں سال لگ جائے گا. تو یہ پرنٹ ہو کر آ جائے گی تو اگلے اجتماع میں انشاءاللہ اگلی جلد شروع کر لیں گے، اور اللہ کریم کو منظور ہوا تو اگلے اجتماع میں وہ مکمل ہو جائے گی. تو احباب کے بعد عوام کے لیے وہ مزہ نہیں آتا کہ حدیثیں بیان کرتے رہیں، کتاب تو چھپ جائے گی لیکن جو استفادہ ساتھیوں کو ہوتا ہے وہ رہ جائے گا. تو جو اللہ کو منظور ہوگا، میرا ارادہ یہ ہے کہ پھر اگلے اجتماع میں دوسری جلد کا ترجمہ کیا جائے. تو یہ چھپ رہی ہے المرشد میں بھی، المرشد کا مطالعہ کیا کیجئے، چھوٹا سا سرسوال ہے اور ایک مہینہ وقت ہے، تو بہت سی سوالوں کے جواب اور بہت سی آیات کی تشریح، حدیث کی تشریح اس میں مل جاتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب احباب وہی سوال لکھتے ہیں جو کئی دفعہ المرشد میں چھپ چکا ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ خود پڑھتے کیوں نہیں. اتنا سا چھوٹا سا رسالہ ہے 30-32 صفحے کا، اور ایک مہینہ کے بعد وہ آتا ہے، تو ایک ایک صفحہ بھی پڑھیں تو مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو احباب کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کیا کریں، اس لیے نہیں کہ اسے چلانا مقصود ہے، اس لیے کہ اس میں مقصد کی ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے اس میں، اور بندے کو وہ سمجھنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، توفیق عمل بھی دے، اور قبول بھی فرمائے، اور شیطان کے اتکنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.